بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت ہیں، اور اسی مناسبت سے پوری دنیا میں ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول اور ہمارے پیغمبر نے، جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، انہوں نے ایک امت، امت واحدہ کا نظریہ پیش کیا تھا، اور ان کے ایام ولادت باسعادت کے دوران یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں آج سے 34 برس قبل بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ایام کو ہفتہ وحدت سے منسوب اور اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے ہر سال ایران سمیت پوری دنیا میں ہفتہ وحدت انتہائی تزو کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. یہاں تہران میں آج 26ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس شروع ہوئی ہے، جس میں دنیا کے 102 ملکوں کے مفکرین، علماء، دانشور، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، شریک ہیں، اور اتحاد امت اور عالم اسلام کو درپیش مسائل کے بارے میں گفت و شنید اور تبادلہ خیال کر رہے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، ہفتہ وحدت کی آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیے، تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پیغمبر امن و آشتی اور رحمت کے ایام ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں. اس وقت ہمارے ساتھیوں نے اسی سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی.
دنیا اسلام میں لسانی، قومیتی، جغرافیائی اور فرقہ وارانہ تنوع بہت زیادہ ہے. یہ تنوع مسلمانوں کی طاقت کی بنیاد بھی قرار پا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے باہمی اختلاف اور تصادم کا باعث نہ بننے دیا جائے. اختلاف اور تنازع کی وجہ سے یہ تنوع ایک متحدہ طاقت میں تبدیل نہیں ہو پاتا. بنابراہ عالم اسلام کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ اتحاد کا فقدان ہے، اور وہ تحریکیں ہیں جو اتحاد مسلمین کو پارا پارا کرتی رہی ہیں. مسلم رہنماؤں نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوششیں انجام دیں، وہیں سامراجی طاقتوں اور اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے پر ساری توجہ مرکوز کر دی. اس ضمن میں ترکزم اور عربزم جیسے مکاتب فکر اور وہابیت جیسے انتہا پسند گروہ کی تشکیل کا نام لیا جا سکتا ہے. ان مکاتب فکر کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی اصولوں اور تعلیمات کا ایک الگ ہی مفہوم اخذ کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے، اور اسلام کو ایک متحدہ قوت میں تبدیل ہونے سے روکا جائے. مسلم ممالک کے اندر بے پناہ قیمتی ذخائر اور انرجی کے ذرائع کے مد نظر سامراجی طاقتوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مسلمان ان ذخائر کو آپسی اتحاد کے ذریعے ایک طاقت کے طور پر استعمال نہ کرنے پائیں، جیسا کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں کیا تھا. بنابراہ اگر مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر سرگرم عمل کچھ گروہ آج اتحاد بین المسلمین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سامراج کی منصوبہ بند سازشوں اور کارروائیوں کی عملی تصویر کے طور پر دیکھنا غلط نہ ہوگا. البتہ ممکن ہے کہ ان گروہوں کو خود اپنی اس ماہیت و حیثیت کا علم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لا علمی میں سامراجی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہوں. اس قسم کے گروہ نہ صرف یہ کہ مسلم امہ کی اقتصادی ترقی و پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ بن کر حائل ہیں، بلکہ بعض ملکوں میں ان گروہوں نے بظاہر اسلامی اصولوں پر عمل پیرا حکومت بھی قائم کر لی ہے، لیکن در حقیقت عالمی سامراج کی پالیسیوں اور منصوبوں پر عمل درآمد کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. افغانستان میں طالبان کی تشکیل اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کا معرض وجود میں آنا در حقیقت اسلام کے پیغام امن کی توسیع و ترویج میں رکاوٹ ثابت ہوا ہے، اور ان گروہوں کی تشکیل میں سامراجی قوتوں کے کردار کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ مغرب نے انہیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ انگیزی کے لیے استعمال کیا ہے. اسلام نوازی کے دعوے کرنے والے یہ گروہ شام جیسے ممالک میں سرگرم عمل ہیں، جہاں مغربی طاقتیں اور اسرائیل کی سازشیں اپنے اوج پر ہیں، جبکہ میانمار کے بے سہارا روہنگیا مسلمانوں کے لیے ان گروہوں کی طرف سے کبھی بھی اظہار ہمدردی تک نہیں دیکھنے میں آیا، اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف ان کی کوئی کارروائی ریکارڈ کی گئی۔ صرف یہ گروہ نہیں بلکہ مشرق وسطی میں بہت سی حکومتیں بھی اسی انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کی جانب سے آگاہانہ مساعی کی ضرورت ہے جس سے اسلامی اتحاد قائم ہو، اور یہی وہ نصب العین ہے جس پر ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ تاکید فرمائی ہے۔
جی ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی خدمت میں۔ اس وقت ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہندوستان کے ممتاز اور سرکردہ طرز نگار اور سینئر دانشور جناب ڈاکٹر ارشی خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر ارشی خان صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حضور پیغمبر امن و رحمت نے سب سے پہلا جو نظریہ اسلامی حکومت کی تشکیل کے وقت پیش کیا تھا مدینہ منورہ میں، وہ امت واحدہ کا تھا۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نظریے پر کتنا عمل ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟
یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی پامالی ہو رہی ہے، اور جو وطی اللہ وطی الرسول کی جو باتیں ہیں قرآن پاک میں یا جو سنت پہ جو فالو کرنے کی باتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ اس کی پامالی ہو رہی ہے۔ مطلب خطے خطے میں آپ دیکھیں، اس لیے کہ قرآن پاک تو تمام لوگوں کے لیے آیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم انسان کے لیے آیا، اور خود ہم لوگ بھی اس کی پامالی کر رہے ہیں، بہت ساری ریاستیں اس کی پامالی کر رہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ اور اس پامالی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو یونٹی آنی چاہیے تھی یا جو طاقت ایک امت کے طور پہ ابھرنی چاہیے تھی وہ نہیں ابھری، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کے فتنے اور فساد مسلمانوں کے خلاف کھیلے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے پچھلے 100 سال سے اس کی تعداد اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسلام میں خون خرابے سے بھی زیادہ جس چیز سے نفرت کی گئی ہے وہ فتنہ اور فساد ہے۔ تو یہ جو دور ہے یہ خون خرابے کا دور ہے، فتنے اور فساد کا دور ہے، اور یہ جو خون خرابے ہو رہے ہیں اس میں اور جو فتنے فساد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون سی طاقتیں ہیں، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور اس دور میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہم بہت ہی اہم ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ ہم دوبارہ پھر اسلامک تھیوری پہ جائیں، اس لیے کہ اسلام میں تھیوری آف سوسائٹی ہے، تھیوری آف سوشل یونٹی ہے، تھیوری آف گورنمنٹ ہے، اور تھیوری آف اسٹیٹ ہے، اور تھیوری آف جسٹس ہے۔ تو جب تک کہ ہم بیک ٹو اسلام نہیں جائیں گے یا اسلام کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اسی طرح سے ٹوٹتے رہیں گے اور ہم تماشا بنتے رہیں گے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ ڈاکٹر ارشی خان صاحب، چلتے ہیں اب لندن، جہاں پر برصغیر کے ممتاز طرز نگار جناب احمد زبری صاحب موجود ہیں، ہمیشہ کرم فرماتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایران سے بیٹھ کر میں دنیا کے اپنے سبھی بھائیوں کی خدمت میں، مسلم بھائی ہوں یا ہمارے مستضعف بھائی ہوں، چونکہ پیغمبر امن و رحمت جو پوری کائنات کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، پوری بشریت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کے ایام ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا ہاتھ سے ہاتھ ملا کر مدینہ میں پہنچنے کے بعد اسلامی حکومت کی تشکیل کے وقت جو سب سے پہلا پیمان باندھا تھا وہ قوت اور بھائی چارے کا تھا۔ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمان مسلمان کا ہی گلا کاٹ رہا ہے، جو لوگ مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں وہ کس رسول کو مانتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور محترم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جو پروگرام کیا ہے، آپ نے نہ صرف 2 بلین مسلمانوں پہ احسان کر رہے ہیں بلکہ بقایا جو 4 بلین جو مسلمان ہیں، جو پوٹینشیل مسلمز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ دین پھیلے گا اور ہمارے نبی جو ہیں ان کے لیے بھی رائے ہدایت لے کے آئے ہیں، ان سب کو، آپ کو ان سب کو عید المبارک کی مبارکباد ہو۔ یہ جو اخوت کا جو پیمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ ایک بالکل ایک مستقل پیمانہ تھا اور اس کو جاری رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم آج کبھی ایک فرقوں میں بٹے ہیں، کبھی دوسرے فرقوں میں بٹے ہیں، کبھی کوئی ہمیں وہ ایک جوں کے آندھی کے جوں کا جب آتا ہے تو کوئی ایک پتا درخت کا ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے سلفی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میں نے یہ سوال ہمیشہ یہ پوچھا اور الحمدللہ ہم لیکچرر، تو اس مسئلے میں نے لوگوں سے چیلنج کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر خداوند قدوس نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کریں، تو یہ آپ نے تفرقے جو پیدا کیا ہے، کیا رب العزت کی حکم کی عدولی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بڑے بڑے بہانے بنائے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم سب اس میں کم و بیش کچھ نہ کچھ گلٹی ضرور ہیں۔ ہم نے اس دین کو جناب اس دنیا سے، اس میں ہم نے ہیرا گری کی ہے، کاما کازی کی ہے، اور اس دین کو مٹانے میں نعوذ باللہ من ذالک ہم نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی۔ کیا اگر کوئی ایران میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے یا پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، یو اے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے خدا اور ہیں، اس کا قرآن اور ہے، ان کا قبلہ اور ہے، ان کا قرآن اور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہیں؟ نہیں، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے اور قیامت تک رحمت للعالمین بنتے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو فرقے بناتے ہیں، جیسا کہ خداوند قدوس نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، لیکن ہم جانے انجانے جس طرح وہ یو نو ہیڈ لیس چکن ہوتے ہیں، ان کی طرح ہم دوڑے دوڑے اس کی طرف جاتے ہیں کہ تفرقہ، جگہ جگہ تفرقہ پھیلایا جائے، جگہ جگہ ایک دوسرے سے نفرت کی جائے، جگہ جگہ ہم میں کوئی نہ کوئی وہ جواز ڈھونڈیں جس میں ہمیں اختلاف نظر آئے۔ تو یہ تباہی کا منظر ہے، اس سے ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ یہ دشمن کی سازش تو ضرور ہے، لیکن کیا ہم اس میں خود ملوث نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں اس بریکٹ سے نکالنا چاہتے ہیں؟ ہم بھی تو خود مجرم ہیں اس مسئلے میں۔ ہمیں اب سوچ تدبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ معراج النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مقام ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی تعریف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ ہم سارے اکٹھے ہو کے یونٹی کی طرف رواں دواں ہو سکتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر ارشد خان صاحب، آج یہاں تہران میں 26ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس شروع ہوئی ہے، جس میں دنیا کے 102 ملکوں کے شیعہ و سنی علماء، عمائدین، مفکرین، سیاستداں اور دانشور شریک ہیں، اور اس کانفرنس کا جو سلوگن ہے، جو نعرہ ہے، وہ یہ کہ پیغمبر اکرم امت واحدہ کی علامت۔ تو کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کافی نہیں ہے کہ ہم ان کے گرد متحد ہو جائیں؟
جو جن کو اگر خدا بندے قدوس پیدا نہ کرتے تو نہ یہ آسمان کی اونچائیاں ہوتی، نہ یہ سمندر کی گہرائیاں ہوتی، نہ یہ گلستان اور بوستان ہوتے، نہ طرح طرح کے پھل فروٹ اور پرندے ہوتے، تو ان کے نام سے اگر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ اور تو مجھے کوئی ایسی میجیکل فارمولا یا کیمسٹری کا کوئی فارمولا نظر تو نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یہی ایک ذات ہے، یہی ایک دین ہے، یہی ایک قرآن ہے، یہی ایک کعبہ ہے، یہی ایک مذہب ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف پیدا کرنے والے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اور یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے کہ دشمن کے نرغے میں ہم آ کے جناب ان کی چالوں پہ کٹھ پتلی بن کے ان کے اشاروں پہ ناچتے رہیں اور اپنے عقل اور فراست سے کوئی کام نہ لیں۔ اب وقت آ گیا، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، اور جوں وہ لوگ قرآن اور حدیث کی طرف جا رہے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہت ساری اسلاف کو انہوں نے جناب بڑے ٹیڑھے طریقے سے ان کو ٹیڑھا کیا گیا اور ہمیں دلدل میں پھنسایا گیا ہے. اب اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سے کوشش نکلیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہی ذات ہے
جی.
جیسا کہ خداوند قدوس نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اور بعد میں فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, تو ان سے بڑھ کے تو کوئی ذات نہیں ہے. خدا تو یہودیوں کا بھی ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, ہندو میں جس کو بھگوان کہتے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ کسی یہ اسی ذات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگرچہ نام مختلف ہے. جس ذات پہ ہمیں متحد ہونا ہے وہ سرور کائنات, جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ
وسلم. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. میں نے ڈاکٹر راشد صاحب سے بھی اس سے پہلے سوال کیا تھا, بظاہر ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو پایا. ڈاکٹر صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی
سن رہا ہوں
جی. ڈاکٹر صاحب آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو یہاں کانفرنس شروع ہوئی, عالمی کانفرنس وحدت اسلامی, اس کا سلوگن ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت واحدہ کی منہ بولتی علامت. اس سلوگن پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے یہ سلوگن کافی امپورٹنٹ ہے, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کو دیکھیں, ان کے عمل کو دیکھیں, جس طرح سے قرآن پاک میں بیان کیے, اللہ نے خود بیان کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے دعوت دی, جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جس اخلاق کو پیش کیا تمام پوری دنیا کے سامنے, تو یہ بہت بڑا اگزامپل ہے. اور اس پہ جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے میرے خیال سے بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اس سے بھوچال والے زمانے میں جہاں پہ ہر آدمی پریشان ہے, نہ صرف مسلمان بلکہ وہ لوگ بھی جو بلینس اور ٹریلین ڈالر کما رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, تو یہاں پہ اس کانفرنس میں میرے خیال سے اس بات پہ روشنی ڈالی جا رہی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دیں اور جتنے بھی عمل دکھائے اس میں بیسیکلی دو چیز تھی. ایک تو یہ تھی کہ بھائی انسان آپس میں محبت کرنا سیکھے اور ایک دوسرے کو اہمیت دے, اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہم تمام جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو مانیں. وحدانیت کی بات کی گئی اور وطیع اللہ وطیع الرسول کی بات کی گئی, اور یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ یونٹی کی طرف شو کرتی ہے. مطلب آپ مختلف ہو سکتے ہیں, مختلف کنٹری کے ہو سکتے ہیں, مختلف زبانوں کے ماننے والے ہو سکتے ہیں, مختلف چوائس والے ہو سکتے ہیں, لیکن جو الٹیمیٹ چوائس ہے آپ کا وہ سیلویشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک انسان جو ہے مسلمان بنے اور یا انسانیت کی طرف ہم مائل ہوں. تو یہ میرے خیال سے آج کے زمانے میں اتنا امپورٹنٹ سیاسی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو اگر ہم لے آپ سیاسی لیول پہ, تو پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, مطلب مسلمان اور اس کے علاوہ جو مسلمان نہیں ہیں, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پوری جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ فساد نہیں ہو, آپس میں جھگڑا نہیں ہو, اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اور یہ ان کے ذات کی علامت ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی ڈسکرمنیشن نہیں کیا اور انجسٹس کے خلاف بولا, اور تمام وہ چیزیں جو انسان کو انسان سے ٹکراتی ہیں, اس کو فتنہ فساد پھیلاتی ہیں, اس پہ ناگواری کا اظہار کیا. تو یہ جو کانفرنس ہے ہو رہا ہے اور جس میں امت واحدہ پہ جو بات کی جا رہی ہے, میرے خیال سے کافی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اور اس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ شاید سحر ٹی وی اس کو اور بھی زیادہ نمایاں کریں کہ وہاں پہ کس طرح کی باتیں ہوئیں.
جی بہت شکریہ. احمد زبیری صاحب آج کی جو کانفرنس تھی اس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر احمدی نژاد صاحب نے, جو صدر ایران ہیں, کہا کہ اتحاد انسانی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے, اور اگر اتحاد نہ ہو تو کوئی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. موجودہ حالات کو اگرچہ آپ نے بار بار اپنی گفتگو میں اور گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے ہمارے بہت سے تجزیہ نگار مبصرین اپنی گفتگو میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا معاشرہ بیدار ہو چکا ہے. بیدار تو ہو چکا ہے, لیکن کیا بیدار ہو جانا کافی ہے بغیر اتحاد کے؟ اور اتحاد کا نہ ہونا کیا اس بیداری کو آگے لے جا سکتا ہے؟
بیداری بذات خود جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ کافی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ تو بگننگ ہے, لیکن اس کے لیے بڑی ٹالرنس کی بھی بڑی ضرورت ہے, سمجھ کی اور فراست کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے دشمن تو دیکھیں, کرسچینٹی میں کوئی خدا جانے 70-80 کے قریب فرقے ہیں، اور اسی طرح یہودیت کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان میں بھی بڑے فرقے ہیں، ہندوازم میں بھی بڑے فرقے ہیں، لیکن ایک خاص نقطے پہ وہ آ کے متحد ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فرقے بھی ہیں اور متحد ہونے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، اگرچہ 95% جو ہمارے جو عقائد ہیں سب کے، کوئی بھی فرقہ ہو، اگرچہ میں فرقوں کے خلاف ہوں، ان میں وہ متفقہ باتیں ہیں جو خدا اور خدا کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے کی باتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے کی باتیں ہیں، وہ بہت ساری مشترک ہیں. لیکن ہم مشترک باتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اختلاف کی باتوں کو اتنی ہوا دیتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اندر، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک چپ لگا دی گئی ہے، جیسے کہ کمپیوٹر میں چپ ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چپ ہوتی ہے، ہمارے دماغ میں کوئی ایک چپ لگا دی گئی ہے جس کا نام اختلاف ہے. ہم کوئی بھی کات بات وہ بزے اخفش کی طرح، جیسے کہ وہ ایران میں کوئی اخفش تھا تو اس نے ایک بکری پال کے رکھی تھی، ہم ہر بات پہ اختلاف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ کہ 97% جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے اس میں اتحاد کرنے کی بھی گنجائش موجود تھی، لیکن یہ کوئی بدقسمتی ہے. ہمیں اس روش کو دور کرنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، اس روش کو، یہ اختلاف کی جو روش ہے، ہمیں اتحاد کی طرف، اگرچہ ہم 100% بھی متفق نہ ہوں تو جتنی گنجائش ہے کم از کم اتنا تو خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، خدا کے نبی کے لیے کم از کم قریب آنے کی کوشش کریں. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو دشمن تو آپ کو اتحاد کی طرف تو نہیں بلائے گا، وہ تو چاہے گا کہ آپ تباہی کے کنارے پہ چلے جائیں اور تباہ ہوں، ان کی تو یہ کوشش رہے گی.
جی بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ کی ہمیں حفظ و ایمان میں رکھے، اور اس دین کے صدقے، اللہ کے صدقے اور اللہ کے رسول کے صدقے ہم اتحاد کی کوشش تو کریں.
جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ارشد خان صاحب، جب ہماری بنیادی تعلیم یہ ہے، ارشد خان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، جب ہماری بنیادی تعلیم یہ ہے، قرآن میں بھی واتسمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد امت واحدہ کا نظریہ پیش کیا، اور تمام مسلمانوں میں عہد اخوت اور بھائی چارے کا پیمان باندھا، یہ بنیادی ترین تعلیم ہے ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی، جس کے ہم دعوے دار ہیں. تو 1400 سال گزر جانے کے بعد، بالخصوص آج کے دور میں، آج سے کچھ سال پہلے، میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں، تب اتنی کشیدگی نہیں پائی جاتی تھی، تب اتنے مسلکی اختلافات، حنفی فرقے والے فقہ والے اپنی فقہ پہ عمل کرتے تھے، جعفری فقہ والے اپنے فقہ پہ عمل کرتے تھے، حنبلی فقہ والے اپنے فقہ پہ، لیکن ادھر 8-10-12-15 سال سے جو دیکھا جا رہا ہے، کیوں اتنا اختلاف پیدا ہو گیا؟ کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، وہ دم نہیں رہ گیا، یا ہم نے بھلا دیا ہے؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میرے خیال سے اگر آپ غور کریں تو اسلامائزیشن آف ایجوکیشن نہیں ہوا، یہ اسلامائزیشن آف نالج نہیں ہوا، اور الیکٹرونیفیکیشن ہوا ہے، ایمپلیفائنگ ہوا ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں اور جگہ جگہ لاؤڈ اسپیکر کا کافی استعمال ہوا ہے، الیکٹرانکس کا کافی استعمال ہوا ہے، لیکن جو اس میں جو چیز آنی چاہیے تھی، جو عمل میں آنی چاہیے تھی، وہ چیز نہیں ہوئی. اس کی وجہ میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ جو ہیومنیٹیز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسلامک ہیومنیٹیز سے بالکل الگ ہیں. جو اسلامک کنٹینٹ ہے سوشل سائنسز میں، وہ بالکل نہ کے برابر ہے، کسی بھی کنٹری کو آپ لے لیں. اور اسی طرح سے جو سائنس ہے، اس میں بھی جو اسلامک کنٹینٹ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. تو اسلامک ایجوکیشن صرف ہم اس معاملے میں لے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے حدیث پڑھ لی اور قرآن پاک پڑھ لیا، اور وہ بھی مطلب ہم بار بار مطلب نہیں پڑھتے اور اس پہ غور نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ آپ پورے دنیاوی زندگی کو دیکھیں، کوئی بھی بچہ جب بگننگ سے لے کر کے آپ کے پی ایچ ڈی تک جاتا ہے، تو کس لیول تک اس کے اندر اسلامک اورینٹیشن پیدا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے وہ چیز، ایک تو اسلامک اورینٹیشن ایجوکیشن کے تھرو جو ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب ایجوکیشن سے آپ دور ہو جاتے ہیں اور جب پولیٹیکل سسٹم سے آپ دور ہوتے ہیں، تو آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اس میں بھی مغربیت کافی حاوی ہے. آپ بہت سارے ملکوں میں دیکھیں جو مغربیت ہے، جو ویسٹرن اسٹائل ہے، جو ویسٹرن پیٹرن ہے، وہ کافی زیادہ حاوی ہے. آپ ہمارے ڈریس میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے فوڈ ہیبٹ میں، ہمارے لائف اسٹائل میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ایک شیپ دیتی ہیں، ایک امیج دیتی ہیں، اور میرے خیال سے یہ تمام چیزوں نے مل کر کے انسان کو اپنے رب کی طرف سے اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوڑا دور کر دیا، جس میں جو پاکیزگی ہونی چاہیے تھی یا جو اس میں جو ڈیپتھ ہونا چاہیے تھا اس کی کمی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ صرف مدرسوں میں پڑھتے رہے تو غریبی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے وہ ماڈرن ایجوکیشن تک نہیں جا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کا جو انٹرفیس ہونا چاہیے تھا اسلام سے وہ نہیں ہوا، اور صرف اسلام جو ہے وہ مرکوز ہو گیا آج کے مدرسوں میں اور مسجد میں، اور اس وجہ سے جو اس کا عالمی لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اسلام کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہماری کمیوں کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کنٹریز جس میں ایران بھی کافی آگے ہے، اسلامک ہیومینٹیز پہ یہ کافی زور دے رہے ہیں، اور جب اس طرح کی چیزیں ہمارے بچوں میں آئیں گی اور ہمارے نئے جنریشن میں آئیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ اسلامک ویلوز کو، اسلامک کلچر کو، اسلامک پرسیپشن کو، اسلامک پرسپیکٹیو کو، اسلامک کنٹینٹ کو جانیں گے، اور جب تک کہ ان چیزوں کو ہم نہیں جانیں گے ہم اپنے رچنس سے، اپنے رچ ہیریٹیج سے واقف نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ دعویٰ کرنے کے باوجود، اسلام کے اسٹرکچر کے باوجود، پروسیس کے لیول پہ یا پرفارمنس کے لیول پہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بہت آسانی سے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ہمیں مفلوج کر دیتی ہے، ہمیں میرے ڈائریکشن کو چینج کر دیتے ہیں، اور جب تک کہ ان تمام چیزوں پہ اسلامک فریم میں نہیں آئیں گے تب تک اس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایران بھی ہے اور جو عرب کنٹریز ہے اس میں بھی اس بات پہ بحث کی جا رہی ہے کہ ہیومینٹیز کو اور سائنس کو کس طرح سے اسلام کے قریب لایا جائے، اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے 3 سال کے بعد سے لے کر کے وہ اپنے جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ پاتا ہے، تو اس میں اسلامک کنٹینٹ کتنا ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور میرے خیال سے اسلام میں اتنا پوٹینشیل ہے اور اتنی زیادہ ڈائنمزم ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر اتنا زیادہ ڈائلیکٹیکل ایڈوانسمنٹ ہے کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے ہم نے اپروچ کیا تو نیچرلی اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔
بہت شکریہ آپ کا زبیری صاحب، بہت ہی مختصر لیکن شاید بہت ہی گہرا سوال یہ ہے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بنیادی تعلیم، ہمارا نعرہ جو ہے بنیادی وہ اتحاد ہے، اس کے باوجود ہم متحد کیوں نہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو جہاں کہیں بھی خون بہ رہا ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ آپ شام کو لے لیں، آپ عراق کو لے لیں، آپ افغانستان کو لے لیں، آپ پاکستان کے قبائلی علاقوں کو لے لیں، آپ ان دنوں مالی کو لے لیں، آپ یمن کو لے لیں، جہاں جہاں بھی خون بہ رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کا ہی خون ارزاں ہے؟
نہیں، ارزاں تو نہیں ہے، ہم نے ارزاں بنا دیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے بنا دیا ہے۔ اصل دیکھیں جی، اسلام کے دو منبع ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ حدیث کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ دونوں عربک زبان میں تھیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے عربی ہے۔ عربوں کو چھوڑ کے 70% جو مسلمان ہیں دنیا کے، ان میں سے 1% وہ لوگ ہیں جو عربی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں، میں یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اگر میرے پاس کوئی کتاب آ جائے چائنیز میں تو میں کس طرح اس کو سمجھ سکوں گا اور کس طرح میں اپنا سکوں گا اس کو، اس کے اصول اپنا کے ٹیکسیشن کے جو ہیں وہ رول کس طرح اپلائی کر سکوں گا۔ قرآن مجید عربک میں ہے لیکن ہم اس کو جناب رکھ دیتے ہیں، مکان میں رکھ دیتے ہیں، اس کی ساری پورا پڑھتے ہیں الحمدللہ، سے لے کر والناس تک پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جب تک کسی چیز کے معنی پتہ نہیں ہوگے اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش اب یہ ہونی چاہیے، اگرچہ 1400 سال گزر گئے ہیں، کہ سارے مسلمان ممالک میں جو سیکنڈ لینگویج ہے ان کی، اپنی زبان کو رکھیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ اس مشن کو لے کے میں 3-4 سال سے چلا ہوں، خدا کے لیے عربک لینگویج کو سیکنڈ لینگویج ہی کر لیں۔ آپ فرینچ سیکھیں، جرمن سیکھیں، کچھ سیکھیں، یہاں بھی ہم نے تحریک شروع کی ہے اور منسٹری آف ایجوکیشن سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جس جگہ ہمارے بچے کی تعداد سکولوں میں زیادہ ہے تیسویں صدی سے اوپر ہے، وہاں ایز اے سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ عربی کی جائے. جب عربی زبان کو ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کا شعور ہمارے میں آ جائے گا تو ہمیں کوئی آدمی ورغلا نہیں سکے گا. ہم اسی پہ عمل کریں گے جو قرآن مجید کہتا ہے اور جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، بس اسی کو ہم سمجھیں گے، اسی پہ عمل کریں گے، اور یہی ہماری جو ہے نجات کا رستہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. مجھ سے یہ ایک بار سوال یہ کیا گیا تھا کہ جن ممالک میں عربی ہے وہ بھی اچھے مسلمان نہیں ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جن کے اندر چاہت ہے. اور دیکھیں کتنے چینلز آج کل اسلامی چل رہے ہیں یورپ میں، برطانیہ میں، یہاں کوئی 20 کے قریب ہیں. لوگ بڑی غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بڑی ساری چیزیں. میرے جیسے آدمی 50 سال ہونے والے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور ہر آدمی جو ہے قبر تک جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اس کے لیے بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. مجھے کہا گیا ہے جی کہ عربی زبان بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی لیول میں بہت مشکل ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم پرائمری میں تو داخلہ لیں بھائی. میرے پوتے پوتیاں اسکول میں نہیں گئے اور انگلش مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگرچہ میں یونیورسٹی میں گیا ہوں،
جی
وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ عربی نہیں سیکھی جا سکتی؟
جی بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد خان صاحب. بظاہر ہمارا رابطہ دلی سے منقطع ہو گیا ہے.
جی
جی ہاں شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ
جی
اس وقت جب پوری امت مسلمہ میں ایک بیداری کی لہر اپنے عروج پر ہے، تونس سے لے کر یمن، مصر، اگرچہ مصر ان دنوں ایک دوسری مشکل سے دوچار ہے، لیکن بہرحال اسلامی بیداری کی لہر اپنے عروج پر ہے، تو آپ جو کچھ اس میں خامیاں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ کمیاں دیکھ رہے ہیں، اس میں اتحاد کے کہیں فقدان نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھیے وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک کہ آپ ویسٹرن پرسپیکٹیو کو اور ویسٹرن اسٹریٹجک پولیٹیکل اسٹریٹجی کو نہیں سمجھیں گے، ان کے جو ڈپلومیٹک آسپیکٹ ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، اگر وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں، اگر وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں، تو جب تک ان تمام چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہم یونائٹ ہو کے بھی ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اگر آپ اسرائیل کے کریشن کی بات کر لیں، جس طرح سے وہ اللیگلی اس کو کریٹ کیا گیا، یا جس طرح سے فلسطینیوں کو ہٹایا گیا، یا جس طرح سے مینڈیٹ میں ان کو لایا گیا، یا بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد، اور آج بھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں آپ کے نارتھ افریقہ میں یا مڈل ایسٹ میں، یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں جو مسلم نوجوان ہیں، جو مسلم دانشور ہیں، جو سیاستداں ہیں، انہیں بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی بات ہے. اس لیے کہ ملٹیپل فورسز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی فورسز ہیں جو وہ اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کی بیکنگ پیچھے لگی ہوئی ہے. اور سب سے جو بڑی چیز جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ ہے کہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بنانا، ایک سیکیورڈ اسٹیٹ بنانا، اور ایک یونائٹیڈ یا سولیڈریٹی والی سوسائٹی کو بنانا. اور ان دونوں چیزوں کے لیے، اسٹرانگ اسٹیٹ بنانے کے لیے اور سولیڈریٹی سوسائٹی بنانے کے لیے، اسلامک پرنسپلس مور دین انف ہیں، اور جو اسلامک ویلوز ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں. اس لیے کہ اسلامک ویلوز صرف آپ کو ہی اسٹرانگ نہیں بناتے، بلکہ آپ کے جو ساتھ میں جو نیبرہڈ ہے اس کو بھی اسٹرانگ بناتے. اور یہ جو اسٹرینتھ ہے اسلام میں، جو کانسیپٹ ہے پاور کا، اسٹرینتھ کا، وہ کسی پہ اٹیک کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جسٹس کو قائم کرنے کے لیے ہے. اور ان تمام چیزوں کو اگر جب ہمارے یوتھ جانیں گے تو اس سے نیچرلی یونٹی کو فروغ ملے گا.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے سینئر صحافی یاور بخاری صاحب جو اسلام آباد میں ہوا کرتے ہیں، وہ آج جو کانفرنس شروع ہوئی ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. 26th عالمی وحدت اسلامی کانفرنس، اس وقت ہمارا رابطہ ان سے کانفرنس ہال میں برقرار ہوا ہے. یاور بخاری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی یاور بخاری صاحب، صبح سے لے کر اب تک کانفرنس کا ماحول کیا رہا، اور آپ اس کانفرنس میں آئے، اس کی افادیت پر بھی آپ کا تبصرہ چاہوں گا.
جی بالکل، آج کا یہ سیشن جو ہے، یہ صبح پہلا سیشن جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد بھی تشریف لائے، اور انہوں نے اتنی پرمغز تقریر کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وحدت اسلامی اگر مسلمان ممالک अगर वहदत इस्लामी करना चाहते हैं या मुत्तहिद होना चाहते हैं तो आज की जनाब अहमद निजात की सिर्फ वो तकरीर ही ले ली जाए जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वहदत किसके लिए, वहदत क्यों और कैसे, और उसमें उन्होंने रहनुमा उसूल भी दिए। वो तकरीर ऐसी जामे तकरीर है कि उसमें वहदत के तमाम अनासिर और वहदत के लिए हर चीज मौजूदा रहनुमाई मौजूद है। तो आज बहुत से स्कॉलर्स ने इराक के साबिक वजीर आजम उन्होंने भी इस इधर खिताब किया और आगे इराकी जो है आयतुल्ला इराकी उन्होंने भी खिताब किया। इस तरीके से दुनिया भर के कोने कोने से आए हुए जो है मुहक्किकीन और डॉक्टर्स और जो है मजहबी शख्सियात आयतुल्ला इराक के ही हकीम जो है वो भी आए हुए थे और मिस्र यूनिवर्सिटी के जो है वो वहाँ के मिस्र के मुफ्ती आजम उन्होंने भी बहुत पुरमगज तकरीर की। तो आज का बहुत अच्छा माहौल और इसमें है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके नतायज क्या निकलते हैं, क्योंकि हम इस वक्त जो है दुनिया के हालात पे मारूजी नजर अगर डालें तो वो अकवाम आलम के जो हालात चल रहे हैं उनमें ये बात अगर में शम्स है कि ताऊत और उसके इस्तेमारी और आलमी इस्तकबारी कुवतों ने हक के खिलाफ सब्र जंग बजा रखा है और ये वही आलमी इस्तेमारी और इस्तकबारी कुवतें हैं जो जदीद तकनीकी आलात और मशीनरी और साइंसी उलूम में बतरी की बुनियाद पर दुनिया भर का अमन तबाह करने पर तुली हुई है। तो ये जो वहदत है इसमें देखना ये है कि अगर जनाब अहमदी निजात की तकरीर के मैं पस मंजर में बात करूँ तो ये दो तरह से है, एक वहदत बशरियत है, एक वहदत इस्लामी मुसलमान ममालिक की है। मुसलमान ममालिक जो है उसमें ये कोई मुसलमान ममालिक की आबादी जो है मुसलमानों की या दुनिया की आबादी का कुल कोई 3/4 हिस्सा बन गया इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, और 57 कंट्रीज जो है मेरे ख्याल में जो मुसलमान ममालिक हैं वो भरे पड़े हैं हर तरह के वसाइल के और हर तरह के जो उनके अंदर कुदरती वसाइल है उनसे वो माला माल है। तो मगर देखें कि ताऊत की ताकत आलमी इस्तेमारी कुवतों की साजिश से तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो इस वक्त
जी बहुत शुक्रिया
जी जी
ये एक बड़ा लम्हा है और जाहिर है कि ये हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया भी है कि क्या करने की ज़रूरत है। अगर वक्त आता मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, चलते हैं अहमद ज़ुबैरी साहब की खिदमत में लंदन में। अहमद ज़ुबैरी साहब अभी कल ही एक कॉन्फ्रेंस यहाँ अख्तिताम पजीर हुई है और वो अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस थी। इस्लामी मुल्कों की मुसल्ला अफवाज में जो कारी और हाफिज जवान हैं उनको बुलाया गया था कुरान करीम के पहले मुकाबले में शिरकत के लिए इस नौयत के, और बड़ा शानदार ये मुकाबला हुआ। किसका? इस्लामी मुल्कों की अफवाज के दरमियान कुरान करीम का मुकाबला अपनी नौयत का पहला था। तो उसमें ईरान के वज़ीर दफा ने तकरीर करते हुए दो तीन बातें कहीं। उन्होंने एक तजवीज़ रखी कि इस्लामी मुल्कों की एक मुश्तरका फ़ौज होनी चाहिए, उनका एक मुश्तरका फ़ौजी अदारा होना चाहिए ताकि अगर कहीं मुस्लिम उम्मा के मफादात का तकाजा हो तो हम उनके मफादात की हिफाजत कर सकें। तजवीज़ बहुत अच्छी है, इससे आप इत्तेफाक करेंगे, लेकिन अमली हो सकती है?
ज़रा आगे जाने के लिए तैयार हूँ और यही मैं कुछ पिछले 10 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस्लाम में 51 या 57 कंट्रीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। सूबे तो हो सकते हैं, ये सिमते वायदा का तसव्वुर जो है हमारे यहाँ है तो हम प्रैक्टिकलिटी इस पे लागू करें और इसका दारखिलाफा मुस्लिम उम्मा का दारखिलाफा जो है वो मदीने में हो। इंडोनेशिया से लेकर मोरिटानिया तक जितने भी ममालिक हैं ये सूबे की हैसियत करें, इनका सिक्का एक होना चाहिए, इनकी फ़ौज एक होनी चाहिए, इनकी खारजा पॉलिसी एक होनी चाहिए और बहुत सारी और चीज़ें हैं। क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है तो मैं इस बहस में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। हम इस तसव्वुर को जब ले के आगे नहीं चलेंगे तो वहदियत जिसकी हम बात करते हैं, हम इसका शोर शराबा भी करते हैं, इसकी कोशिश भी करते हैं, इसको उजागर करने की भी कोशिश करते हैं, वो हम उस वक्त तक अचीव नहीं कर सकेंगे। और जैसा कि पहले मैंने अरबी ज़बान की बात की, हमारी सेकंड लैंग्वेज कम अज़ कम अरब मालिक को छोड़ के हमारी अरबी ज़बान होनी चाहिए। ये फ़ौज के जो मुकाबला हुआ ये इसकी ये सिर्फ एक इब्तदा होनी चाहिए, ये इंतहा नहीं है। इंतहा तो भी बहुत दूर है जिसकी मैं गुजारिश कर चुका हूँ। तो हमें बड़ा हौसला करके, दिल को खुला करके, हमारी ये असबियत जो है इसको हम छोड़ के, मुश्किल है मुझे पता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मेरे प्यारे नबी और आपके प्यारे नबी जनाब सरवरे कायनात साहब ने वो मुखावात की मिसाल हमारे सामने पेश की जिंदा। वो लोग जो सिर्फ घोड़ा तेज दौड़ाने पर या ऊँट तेज दौड़ाने पर एक दूसरे के सौ सौ साल तक लड़ाई हुआ करती थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाए किया, लेकिन हम उनके तो इन्हें एक उनकी रत्ती के बराबर भी नहीं है हम, लेकिन ये किया जा सकता है। तो अर्ज ये है कि ठीक है यहाँ से शुरू करें, ये इब्तदा है। सारे ममालिक की जो है अफवाज, वो सारी की अफवाज जो हैं सारी इकट्ठी होनी चाहिए, इनकी मुआशी हालत, मुआशी मामलात जो हैं वो एक होने चाहिए। तजारत जैसा कामन मार्केट तो है ना यूरोप में, देखिए मैं लंदन में बैठा हुआ, यहाँ कामन मार्केट है, अमेरिकन कंट्रीज ने एक अपनी एक कामन मार्केट बनाई हुई है, तो वाई कॉन्ट वी डू इट। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है, मटेरियल की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है, गंदम की कमी नहीं है, और मैं मजाहिया तौर पर कहता हूँ कि आम की कमी नहीं है, कितनी किस्म के आम हैं हमारे पास, चावल की कमी नहीं है, हम तो इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात एक एक जनाब एक मजमूई तौर पर एक उमते वायदा के तहत होने चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। डॉक्टर अर्शी खान साहब, आज के दौर में, डॉक्टर अर्शी खान साहब मियाँ सुने, आज के दौर में आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल है कोई भी पैगाम पहुंचाने में, चाहे वो मुस्बत नवियत का हो या मनफी नवियत का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल है। और दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी चैनल हो, वो किसी न किसी हुकूमत से बहरहाल वाबस्ता है, किसी न किसी रियासत और हुकूमती मशीनरी से वाबस्ता है। तो इस्लामी कंट्रीज़ के भी बहुत से ज़राए इब्लाग हैं, बहुत से चैनल हैं, और वो हुकूमतों से वाबस्ता हैं। आप क्या समझते हैं कि हुक्मरान कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं उम्मत को मुत्तहिद करने में, और अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं?
देखिए, हुक्मरान काफ़ी मददगार हो सकते हैं पूरी उम्मत को मुत्तहिद करने में, इसलिए कि पॉलिटिकल पावर उनके पास, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, बहुत सारे इख्तदार उनके पास हासिल हैं। लेकिन वो अगर इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर या तो दूरंदेशी की कमी है, और या नहीं तो वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और या वो किसी और के इशारे पे चल रहे हैं। और यही हो रहा है, मतलब जब हम अपनी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, जब हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से दूर हो जाते हैं, तो जो दूसरी ताकतें हैं वो हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाती हैं। और वही हुआ, आप अगर पूरे मिडल ईस्ट में देखें, जिस तरह से डिवाइड किया गया है, या जिस तरह से डिवाइड किया गया था पहले, उसके बाद फिर किया गया, फिर भी किया जा रहा है, उसके बाद भी हमारी नींद नहीं खुली है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आपके, आपने सही कहा, जो रूलर्स हैं, जो रूलिंग एजेंसीज हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि जो ज़राए इब्लाग है वो भी उनके पॉलिसी के तहत काम करता है। अगर आप देखें कि किस तरह से कुछ कंट्रीज़ मिडल ईस्ट में ही अपने ज़राए इब्लाग को दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ या उनके आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि या तो वह बेवकूफ़ हैं, या उन्हें मालूम नहीं कि सच्चाई क्या है, या वो किसी और के इशारे पर चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अब ये वक्त आ गया है कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, या जो इस्लामिक तकाज़े हैं, कि इस्लामिक तकाज़े बेसिकली ये हैं कि इंसान की ज़िम्मेदारी का एहसास दिलवाना, इंसान क्या है, इसलिए कि अल्लाह ने जो पूरी दुनिया को, कायनात को बनाया, वो किसी बेमकसद बेमानी नहीं बनाया। तो इंसान अपने मकसद को पहचाने, जो अल्लाह ने मकसद को बताया है, और उस मकसद को अगर इंसान पहचानेगा तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इंसान के लिए।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां पर यावर बुखारी साहब हैं। जी यावर बुखारी साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि इस आलमी नौयत की कॉन्फ्रेंस की इफादियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और अगर वहाँ लोगों से भी आपकी मुलाकातें हुई हैं तो उनके क्या ख्याल हैं ईरान की इस जिद्दत अमल के बारे में?
जी बेशक, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ये दुनिया भर से बहुत आला तालीम याफ्ता और क्वालिफाइड लोग आए हैं, जो इलम के जो मुख्तलिफ जो पोर्शन हैं, जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उन पे माहिर हैं तकरीबन। तो ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस ऐसे नाजुक मरहले में कि जब दुनिया पे इस्तेमारी कुवतों ने दुनिया का अम तबाह करने के लिए यूरिश कर रखी है और खसूसन इस्लामी ममालिक जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अब इसमें देखना यह कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मुहक्किक हैं, मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी शख्सियात हैं, ये सब इनका इखलास ये एक कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़िद करवाने का जो वाहिद मकसद जो है कि उम्मत मुस्लिमा में वहदत पैदा करना, तो ये इसके लिए हम देखते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बहुत अरसे से काम कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका प्रोस्पेक्ट।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है यार साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, यकीनन जैसा कि हमारे हुजूर का इरशाद है और उससे बढ़कर खुद कुरानी तालीमात और कुरान का हुक्म और उसके अहकामात हैं, इत्तेहाद ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी नुक्ता है और अगर इत्तेहाद के नुक्ते को हमने मजबूती से पकड़ा और उस पर अमल किया तो हमारी ज़िंदगी कामयाब और फलाह याफ्ता बन सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बाज़ीज़ी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।